السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد. برادران اسلام، گزشتہ جمعہ میں نے جماعت کے کام سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں، کیونکہ اس کام کے اثرات میں سے یہ بات ہے کہ آدمی کو دین پر عمل کرنے میں سہولت بہت ہوتی ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، بہت گہرا تعلق ہے. اب اگلے ہفتے یہ اجتماع آ رہا ہے آپ کی جامع مسجد میں، سال میں ہر زون میں ایک مشورہ ہوتا ہے، مشورے کو لوگ اجتماع کو یہ لوگ مشورہ کہتے ہیں، تاکہ جلسے والی بھیڑ بھاڑ نہ ہو بلکہ کچھ کام کا ذہن میں رہے، تو نام بھی بدل دیتے ہیں طریقہ کار بھی، کیونکہ جو چیز جتنی رسمیت میں آئے گی اتنا نفع کم ہو جاتا ہے، جتنی ریالٹی میں ہوتی ہے اتنا نفع اس میں زیادہ ہوتا ہے. جب سے جلوسوں میں رسمیت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر فائدہ اس سے کچھ ہوتا نہیں، بھیڑ بھڑکا ہو جاتی. تو مشورہ ان کا جماعت کا جو ہے، جماعت کے ساتھیوں کا، یہ اگلے ہفتے آ رہا ہے. ہر زون کا ایک مشورہ ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ، مشورے کی نوعیتیں الگ الگ بھی ہوتی ہیں. آپ حضرات میزبان ہیں ان کی. اب اگر کوئی آپ کے پاس مہمان آئے اور وہ سامنے کے دروازے سے آئے اور آپ پیچھے کے دروازے سے نکل جائیں، تو کیا تاثر بیٹھے گا اس کا؟ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بعض لوگوں کو مہمان نوازی پہ بڑی چڑ ہوتی ہے، وہ مہمان نوازی نہیں چاہتے. کوئی مہمان آئے اس کو کھانا کھلانا پڑے، اس کو بٹھانا پڑے، رکھنا پڑے، پوچھنا پڑے، یہ ہیڈک کون پالے؟ حالانکہ مہمان نوازی یہ اسلام کے خاص شعار میں سے ہے، خاص اعمال میں سے ہے. پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کی ترغیب دی ہے، یہ ہمارے کلچر کا لازمی حصہ ہے، یاد رکھ لیجیے. مہمان آئے، آپ کو خوشی ہو، آپ عزت کریں، خدمت کریں، کھلائیں پلائیں، خرچ کریں، ان کی راحت میں اپنی راحت محسوس کریں، یہ تصور ہے اسلام میں انسانیت کی ہمدردی کا، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کا. بلکہ عوضی نے فرمایا کہ جس کو آخرت پر یقین ہے اس کو مہمان نوازی کرنا چاہیے. اتنا بڑا کہتا ہے گہرا تعلق. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو ایک مہمان کی مہمان نوازی کرنا، یہ ہمارے خاص اسلوبے سے ہے. ایک وہ مہمان ہے جو ہمارے ریلیٹیو ہوتے ہیں، اور مراد وہاں پر وہی ہے زیادہ، جو حدیث شریف میں مراد ہے وہ ہے اپنے افراد خاندان جب آتے ہیں جاتے ہیں، اس کو بھی شامل ہے، دوسرے کو بھی شامل ہے، لیکن بات کا اصل منشا وہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے خاندان والے افراد خاندان آئیں جائیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، خلیرے ممیرے پھپھیرے رشتے دار ہیں، تو رحم یعنی رشتے کے ساتھ میں جڑے رہنا اور ان کے ساتھ میں سلوک کرنا اس کو مقدم طور پر شامل ہے. اور اس سے ہٹ کر عام مسلمان مہمان ہوں، کوئی اور مہمان آ جائے، کوئی مسافر مہمان ہو جائے، کوئی اللہ کے راستے کا مہمان آ جائے، ان سب کو بھی یہ حدیث شریف شامل ہے. تو اس لیے میرے دوستو ایک بات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت ساتھیوں کا خیال ہوتا ہے کہ ارے بھائی اجتماع ہے وہاں پہ، وہ اجتماع والوں نے خود ہی جگہ گھیر لی ہے پوری رات وہاں تک، پتہ نہیں ہمیں کہاں ہوگا، تنگی ہو جائے گی، چلو ہم دوسری جگہ پڑھتے ہیں، جان بھی چھوٹی اور ان کی رعایت بھی ہوگی. اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر یہ تعاون نہیں ہوگا. تعاون کی شکل یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ باہر کے حصے میں پڑھیں، اوپر شاید پنڈال ڈالنے لوگ زیادہ ہو جائیں تو وہاں پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ آپ شریک ہوں، ہم میزبان ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں اور ان کے کام میں ہیلپ ہو جائے. اپریشیٹ بھی کرنا ہے اور ہیلپ بھی کرنا ہے اور خدمت بھی کرنی ہے اور ان کے کام میں شرکت بھی کرنی ہے. ہماری تو دوہری ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ بھی بولنا ہے اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے بھی، اور جو خدمت ہوتی ہے ان کے یہاں ہونے کی وجہ سے وہ کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ان کا جو وہ جس کام کو کہتے ہیں جماعت والے اس میں شرکت کرنا ہے کہ وہ جماعت میں نکلنا, وقت لگانا, دین کی محنت کرنا, کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے تو کچھ کہہ نہیں رہے, پورے مسلمانوں کے عمومی فائدے کے لیے ہو رہی بات ہو, کسی کا ذاتی تعلق نہیں ہے اس سے, کوئی فیملی وائز نہیں ہے یہ چیز, کوئی فرد وائز نہیں ہے یہ چیز, بلکہ یہ تو عالمی امت وائز ہے یہ چیز, پوری امت کے کام کو کام پوری امت میں ایک دین کا شعور پیدا کرنے, دین کی بیداری کی مہم ہے. جو اس کام کے جو مجدد ہیں, مجدد کہتے ہیں اس آدمی کو کہ دین کے جس کام میں کمزوری ہو گئی تھی اللہ نے اس کو استعمال کیا اور اس کو توفیق دی اس کو نئے طرح سے سیٹ اپ کرنے کی اور اس کو جاری کرنے کی, اس کو مجدد کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہر 100 سال پر مجدد آیا کریں گے, یہ آپ کی پیشن گوئی ہے. ان اللہ تعالی لیبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا, اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے اوپر ایسے لوگ لایا کر بھیجا کریں گے جو اس دین کی تجدید فرمایا کریں گے. اس کو مجدد کہتے ہیں کہ جو کام ہونا چاہیے اسلام میں اور ہو رہا تھا اس میں کچھ اضمحلال آ گیا تھا, کچھ سیٹ اپ گڑبڑ ہو گیا تھا, صحیح فائدہ اس سے نہیں ہو رہا تھا وغیرہ وغیرہ, تو پھر اللہ پاک اپنے کسی مقبول بندے کو اٹھاتے ہیں, وہ اس کام کو نئے سرے سے پھر تازہ کر دیتا ہے. وہ کوئی بدعت ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بدعت تازہ کر دے کہ نئی چیز لگا دے, بلکہ وہ تجدید کرتا ہے کہ اس کا نئے سرے سے ایک آغاز ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار مقرر ہو جاتا ہے, اس کو تجدید کہتے ہیں. تو اس زمانے میں جو مجدد دعوت ہیں وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سے مشہور ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے قبول فرمایا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا ہے, تبلیغی جماعت لوگوں نے دیکھ دیکھ کے نام رکھ لیا ہے, یہ ان کے ملفوظ میں باضابطہ چھپا ہوا ہے کہ میں نے تبلیغی جماعت پہ نام نہیں رکھا ہوا ہے, اگر میں نام رکھتا اس کا تو تحریک ایمان نام رکھتا, یہ لکھا ہے انہوں نے. اگر اس جماعت کا کوئی نام میں اپنی طرف سے تجویز کر کے رکھتا تو تحریک ایمان نام رکھتا, لیکن میں نے وہ بھی نہیں رکھا ہے. اور لوگ دیکھا دیکھی تبلیغی جماعت کے نام سے اس کو مشہور کر دیے, مشہور بھی ہو گئی, وہ چیز چل پڑی ہے. وہ مقصد اصلی یہ ہے کہ پورے مسلمانوں میں دین کا ایک شعور بیدار ہو جائے اور دین کی جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط ہو جائے, اور جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوتی اس پر آپ عمارت نہیں کھڑی کر سکتے. اسلام کی عمارت آپ اندرون کے مضبوط بنیادوں کے بغیر نہیں کھڑے کر سکتے, اور بنیاد کا مضبوط ہونا یہ ہر چیز میں ضروری ہے, مذہب میں بھی ضروری ہے. اور بنیاد کے مضبوط ہونے کو کوئی غلط نام دیا جائے تو وہ نام دینے کی غلطی ہے, کام کی غلطی نہیں ہوتی. آپ نے کوئی فیکٹری قائم کی, وقت پہ آپ جاتے ہیں, وقت پہ آپ بند کرتے ہیں, اس کے جو ریکوائر ہیں پوری کرتے ہیں, ملازمین کو تنخواہ وقت پہ دیتے ہیں, آفس کی جتنے اسٹیشنری کا سامان ہے دوسرا سامان ہے آپ ہر چیز وقت پہ کرتے ہیں, سور فراہم کر دیتے ہیں, سیلری وقت پہ دے دیتے ہیں, تو آپ آفس کے انتہا پسند ہیں. اس کے بغیر تو آفس چلے گا ہی نہیں صحیح, آپ کا کارخانہ چلے گا ہی نہیں آپ کا صحیح, آپ کا مشنری چلے گی نہیں آپ کی صحیح. ہر کام کے اصول اور ضوابط کو صحیح طریقے پر فالو کرنا, جس نظریے کا آپ حامل ہیں اس نظریے کے روح کے ساتھ میں اس چیز کو لینا, یہ تو اصول پسندی ہے. یہ اور یہ فرائض میں سے ضروریات میں, اس کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بغیر جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اس مذہب میں نماز پڑھنے کی پابندی ہے, روزہ رکھنے کی پابندی ہے, زکات دینے کی پابندی ہے, حج کرنے کی پابندی ہے, داڑھی رکھنے کی پابندی ہے, حلال حرام کی تمیز کرنے کی پابندی ہے, حرام سے بچنے کی پابندی ہے, حلال کی پابندی کی پابندی ہے, برقعے کی پابندی ہے, پردے کی پابندی ہے, مکس گیدرنگ نہیں کرنے کی پابندی, یہ تو اصول ہے, یہ کرنا ہی پڑے گا آپ کو. اور کارخانہ اور فیکٹری وغیرہ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ تو آپ کے اختیاری ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا کارخانہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے, یا کہ بدنامی سے چلے گا یا سلو چلے گا یا گڑبڑ ہو جائے گی. لیکن مذہب ایک ایسی, اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کے حقائق اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں, ہمارے اپنے طرف سے سیٹ اپ کیے ہوئے نہیں ہوتے وہ, تو وہ ان حقائق کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو نقصان بھگتنا ہی بھگتنا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اپنا اختیاری سیٹ اپ اور ایک غیر اختیاری سیٹ اپ. مذہب اسلام ہم کو دیا گیا ہے, ہم نے خود اپنے طرف سے نہیں مقرر کر لیا کہ نہیں کلچر ہمارا ایسا ہوگا, لباس ہمارا ایسا ہوگا, شکل ہماری ایسی ہوگی, کھانے پینے میں یہ حدود ہیں, شادی بیاہ میں یہ حدود ہیں, وراثت میں یہ ہیں, عبادت ہماری, ہم کو اختیار ہے اس بات کا. ہم کسی چیز میں اختیار نہیں رکھتے مذہب میں, اور اپنے اختیار سے مذہبی کوئی کام کرے تو ہی شان غلط ہو جاتا ہے, وہ چاہے وہ خالص مذہبی کام کیوں نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اس لیے گیا ہے کہ آپ کے مقرر کرنے سے مقرر ہوگا نیک کام, آپ کے علاوہ دوسروں کے مقرر کرنے سے مقرر نہیں ہوگا. یہی تو بتانا ہے, ہر نیک کام نیک نہیں ہوتا, یعنی ہر وہ کام جس کا مٹیریل نیک ہو, جس کا شیپ شکل میں نیک ہو, جس میں کوئی برائی نہ کرے, آپ چوری نہ کریں, ڈاکہ نہ ڈالیں, بدکاری نہ کریں, بدتمیزی نہ کریں, سالٹ نیک ہے اس کے جتنے مٹیریل, جتنے اس کے عادات ہیں, جس کے اسباب ہیں, چیزیں ہیں, اس سے وہ نیک نہیں ہو جاتا. اس کے نیک ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, یا تو آپ کے عمل سے ثابت ہو, یا آپ کے ارشادات کی روشنی سے ثابت ہو, جو مستنبطین کا کام ہے, مجتہدین کا کام ہے کہ وہ بتائیں گے کہ ہاں یہ اس رینج میں آتا ہے کہ نہیں آتا. اس کے بغیر وہ دین نہیں ہوتا, مذہب نہیں ہوتا. اس لیے ایک بات بیچ میں آ گئی, میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستو, جو اسلام ہے اس کو اس کی روحانیت کے ساتھ میں, اصولوں کے ساتھ میں, پابندی کے ساتھ میں لینا, اگر کوئی اس کو غلط مانا دے تو وہ اس کی غلطی ہے. صحیح چیز یہ ہے کہ جو چیز صحیح ہوتی ہے اس کو آپ کو صحیح صحیح فالو کرنا پڑتا ہے, اور وہ آپ کو سیکھنی پڑے گی, مجھے سیکھنی پڑے گی. تو پوری امت مسلمات دین پر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی بنیادیں کمزور ہیں. مذہب کی بنیاد آخرت پر یقین سے ہے, مذہب کی بنیاد اللہ پر بھروسے سے, مذہب کی بنیاد اللہ پر یقین سے ہے, مذہب کی بنیاد کتابوں پر یقین سے ہے, رسولوں پر یقین سے ہے, غیبی نظام پر یقین سے ہے. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے غیبی نظام پر ایمان لانا, کیونکہ فرشتے غیبی نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. غیبی نظام پر یقین سے ہے, تقدیر پر یقین سے ہے. تو یہ اس مذہب کا سیٹ اپ ہی ویسا ہے, یعنی جس کا وہ یقین کامل ہوگا, مضبوط ہوگا, وہی فالو کر سکے گا, ورنہ نہیں ہوگی اس سے چیزیں. وہ بنیاد ہے وہ. اس لیے پھر کچھ چیزوں کی عادت ہونی پڑتی ہے, جیسے نماز کی, روزے کی عادت ہونی پڑتی. آپ 7 سال کی عمر میں نماز کی تاکید اتنی نہیں دی گئی کہ 14 سال کی عمر میں پھر مس نہ ہو, ورنہ 7 سال میں تو فرض نہیں ہے سب جانتے ہیں, 10 سال میں بھی فرض نہیں ہے سب جانتے ہیں, 12 سال میں بھی فرض نہیں ہے سب جانتے ہیں, مگر 7 سال سے حکم دو نماز کا, اور 10 سال میں مارنے کی ضرورت پڑے تو مارو, یہاں تک ہے اگر آپ اپنے ملک میں ہیں تو. اگر اسی کو اپنا ملک بنایا ہے تب آپ مستثنی ہیں, بہرحال قانون ہے یہاں کا کہ آپ نہیں مار سکتے, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. مگر مذہب اسلام کہتا ہے کہ مارنا جو ہے نا وہ تربیت کا حصہ ہے, اپنے بچے کی تربیت کے لیے مارنا پڑے تو اس سے بہتر تحفہ نہیں ہے کوئی, یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. مگر ایسا ٹکراؤ لا کے کوئی نیا مسئلہ نہیں کھڑا کر لینا چاہیے اپنے لیے, احتیاط کریں پوری طرح, ہاتھ اٹھانے سے نہ مارے اپنے بچوں کو. بعض لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ میری اولاد ہمارے مت دیکھا جائے گا کون آتا ہے, بھائی کیوں خاما ہڈک لیتے ہو, اولاد چھین لیتے ہیں بعض مرتبہ, کتنا بڑا رسک ہوگا یہ اور آپ کتنی مصیبت میں آ جائیں گے. مگر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچے کو تربیت کرنے کے لیے مارا جائے تو باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ ہے, کیونکہ اس کی ہمدردی میں ہو رہی ہے, اس کی محبت میں ہو رہی ہے, اس کی بھلائی کے لیے ہو رہی ہے. تو 7 سال کی عمر سے 14 سال تک جو پریکٹس کرا رہے ہیں قائم کرا رہے ہیں, کس لیے یہ حکم کہ کچھ چیزوں کی پریکٹس کرانی پڑتی ہے, عادت ہونی پڑتی ہے. جب تک آپ ڈرائیونگ کی پہلے پریکٹس نہیں کرائیں گے روڈ پہ بچے کو نہیں چھوڑ سکتے, خود روڈ پہ نہیں آ سکتے, ورنہ روڈ سے ہٹ جائیں گے, چل ہی نہیں سکتے بھی روڈ پہ. پہلے پریکٹس ہونی پڑتی ہے تاکہ چلے ہو جائے. تبلیغ کی محنت کے بارے میں وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, سنا الیاس صاحب کے صاحبزادے, کہ بھائی دین کی جو محنت ہے مسلمانوں پر جماعت میں نکال کے, وہ اس لیے ہے تاکہ گاڑی کو گیراج میں لے آ کے بنایا جائے, تاکہ وہ گاڑی روڈ پہ صحیح چل سکے. گاڑی بنتی گیراج میں ہے, چلتی روڈ پہ ہے. آدمی بنتا اللہ کے راستے میں, پھر چلتا اپنے شعبے میں, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے کاروبار میں, اپنے روزمرہ کی لائف میں. بیوی سے چھڑایا نہیں جاتا یہ, بلکہ بیوی کے حقوق کیا ہیں, بچوں کے حقوق کیا ہیں, گھر کے اندر رہنے کا اسٹائل کیا ہے, کیسے رہنا چاہیے, کیسے نوکری کرنی چاہیے, کیسے کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے, رہنے سہنے میں احتیاط کرنی چاہیے. یہ روڈ ہے ہماری جس پر ہمیں چلنا ہے, ہماری گاڑی اس پر جب چلے گی, جب گراج میں یہ گاڑی بنے گی, اور بنے گی اس وجہ سے اس کو اللہ کے راستے میں جانے کو ہوتا ہے. تو یہ جو محنت ہے میرے بزرگوں, یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے, اور اساسی بنیادی چیزوں پر ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں. اس میں انتخابی ایسی چیز کا کیا گیا جس میں کسی کا, کسی مسلمان کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ تم لوگ اپنی خاص دکان چلاتے ہو, تم تو اپنا گروپ بنانا چاہتے ہو, اس میں کوئی اختلاف نہیں, اسی لیے شروع کیا ہوا ہے اس کو. پہلے جو ہے تبلیغ میں کئی کام ہوتے ہیں, اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ لوگوں کی نماز سنتے ہیں, قرآن تجوید کا حلقہ ہوتا ہے, پہلے صرف تجوید کا نہیں ہوتا تھا, نماز کا حلقہ ہوتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں جس میں اتحیات بھی سنا جاتا تھا, دعائیں قنوت بھی سنی جاتی تھی اور نماز جنازہ کی دعا بھی سنی جاتی تھی تاکہ اس کی مشق آدمی کو ہو جائے. جب یہ کام تبلیغ کا ہندوستان سے آگے بڑھا اور پاکستان سے آگے بڑھا اور عرب ملکوں میں گیا تو وہاں الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب نماز کا مذاکرہ نہیں ہوگا, اب صرف تجوید کا ہوگا. لوگوں نے کہا کہ حضرت کیوں؟ تو فرمایا کہ عرب کے اندر قنوت میں قنوت حضرت حسن جو ہے نا وہ مشہور ہے اور ہمارے یہاں قنوت ابن مسعود چلتا ہے. دعائے قنوت جو ہے نا اللہم انا نستعینک و نستغفرک, یہ جو ہے یہ قنوت ابن مسعود کہلاتا ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت, یہ قنوت حسن کہلاتا ہے. وہاں وہ چلتا ہے, یہاں یہ چلتا ہے. تحیات تشہد کے اندر تحیات ابن مسعود کی ہمارے پاس چلتی ہے اور عربوں کے اندر ابن عباس کی تحیات چلتی ہے, یعنی ان سے جو روایت ثابت ہے وہ. ہمارے پاس تحیات اللہ و صلوات ہے, وہاں تحیات المبارکات الطیبات ہے نا وہ والی چلتی ہے. تو اب عوام کو تو یہ نہیں معلوم ہے نا, تو وہ آپس میں لڑیں گے. حالانکہ وہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہوتا ہے, یہاں پہ مسئلہ وہ نہیں ہوتا. صرف قنوت کے اندر تو ویسا نہیں ہے ہمارے پاس, قنوت میں تو ابن مسعود متعین ہے, التحیات میں متعین نہیں ہے وہ, لیکن پتہ بھی نہیں ہوگا کسی کو نہیں. تو کیونکہ امت میں اختلاف ہوگا اس سے, اسے فرمایا کہ صرف تجوید کا حلقہ کرو, التحیات کو بھی سنانا چھوڑ دو, سننا چھوڑ دو, دعائے قنوت سننا چھوڑ دو, جنازے کی دعا سننا چھوڑ دو. بڑوں کو اتنا اہتمام تھا کہ پوری امت میں ایک ایسی بنیاد پر کام کیا جائے جس میں ان کو اختلاف نہ ہو, نماز پر, ایمان پر, نماز پر, علم حاصل کرنے پر, ذکر کرنے پر, اخلاق سے پیش آنے پر, اخلاق کے ساتھ رہنے پر, دین کے لیے محنت کرنے پر, کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا. جب اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں, اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ عوام میں جب کوئی کام ہوتا ہے تو عوام اونچ نیچ کرتے ہیں بعض مرتبہ, اس کی وجہ سے لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے بعض مرتبہ, لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ پوری امت بہت آسانی سے لے سکتی ہے اور لے رہی ہے, لیا بھی ہے اس نے. آل ورلڈ سطح پر جو کام سب سے زیادہ دین کا ہو رہا ہے اس وقت, اللہ کے شکر سے وہ یہی ہو رہا ہے, اور یہ اپنی پالیسی کی بنیاد پر پوری دنیا میں پھیل سکا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس بزرگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے کسی کام کی تجدید کے لیے استعمال کرتے ہیں نا, اس ٹائم کی حکمت اس کو دیتے ہیں. یہ ان کی حکمت, یہ ان کا پالیسی میٹر ہے تبلیغ کا, اس میں دو چیزیں بہت بنیادی ہیں. انہوں نے کہا کہ تم مسائل میں ڈسکس نہیں کرنا, یہ تمہارا فیلڈ نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہی کہ تم سیاست میں ڈسکس نہیں کرنا, یہ تمہارا فیلڈ نہیں ہے. مسائل کو دین سے نکالتے نہیں ہیں, سیاست کو دین سے نکالتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ تبلیغ کی محنت کرنے والے کا یہ فیلڈ نہیں ہے, یہ اس کے سبجیکٹ سے فی الحال نہیں ہے. تبلیغ میں بھی اس کو شامل مت کرو, تبلیغ کا یہ حصہ نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ مسائل میں ڈسکس کرو گے امت سے ٹوٹے گی, مسائل میں ڈسکس کرو گے تو ظاہر جب مسئلے میں ڈسکس کرے گا تو کبھی بھی حق کو نہیں پاتا. یہ کام علماء کا ہے. مسائل ضروری ہیں, فضائل سے زیادہ ضروری ہیں مسائل, اس کے بغیر تو آپ عمل کر ہی نہیں سکتے نا. بھائی وضو کس سے ٹوٹتا ہے, نماز کس سے ٹوٹتی ہے, روزہ کس سے ٹوٹتا ہے, کب صحیح ہوتا ہے, اس کی کیا شرائط ہیں, کیا نہیں ہے, وہ تو بہت ضروری ہوتے ہیں. چونکہ یہ عوام کا فیلڈ نہیں ہے, اگر عوام کو اس میں اجازت دی جائے گی تو ہر کوئی مفتی بھی بنے گا, پھر ہر طرح کا مسئلہ بھی چلے گا, پھر آپس میں سرپٹ اول ہوگا, پھر یہ اندرونی خلفشار سے کام نہیں بچ پائے گا. مسائل میں مت جاؤ, مسائل کو سنبھالنے والے بہت ہیں علماء کرام ہیں, اور سیاست میں مت جاؤ. کیونکہ سیاسی زمانے میں جس چیز کا نام سیاست ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اسلام سے کتنا تعلق ہے. ایک ہے اسلامی سیاست اور ایک ہے موجودہ سیاست کا اسلام سے تعلق, دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ میں فرق ہے. تو کہا کہ تو یہ تمہارا فیلڈ نہیں ہے, تم مت جاؤ, یہ کام تم نہیں کر سکتے. فائدہ اس کا یہ ہوا کہ یہی وجہ سے ہر ملک میں, ہر طبقے میں چلا یہ کام, پوری دنیا میں چل پڑا. مسائل میں کوئی اختلاف نہیں تھا اور پوری دنیا میں چل پڑا. کہ پہلے کے سب حکومتوں نے غور و فکر کر کے کہا کہ نہیں, یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے اپنے کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. کئی مرتبہ ہماری ہندوستان کی سی آئی ڈی بھی بہت مرتبہ نظام الدین آئی تھی, انہوں نے جا کے جو رپورٹ پیش کی تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں, یا زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں یا آسمان کے اوپر کی کرتے ہیں, یہ بیچ میں کی کرتے نہیں ہیں. بھیا قبر کی تیاری کرو یا آشر کی تیاری کرو. کہنے کے جو قوم زمین کے نیچے سے بحث کرتی رہتی ہو ہمیشہ اور آسمان کے اوپر سے بحث کرتی رہتی ہو, ان سے اپنے کو کیا ہے, ڈکے کر لینے دو ان کو, سیاست میں نہیں جاتے. بڑی حفاظت ہے اس سے, کام ہے. دیکھو دین کا ایک شور مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے. یہاں پر ایک بہت علمی کا سوال ہے, لیکن تھوڑا ٹائم چاہیے تھا مجھے اس کے لیے, دو ایک منٹ میں اگر تھوڑا سا ہو سکتا ہے تو اس کا ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں میں. اس کے باوجود کہ اس کی بنیادیں ایسی ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہے, اور اس کے باوجود کہ طریقہ کار اس کا سب کے لیے اویلیبل ہے, پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں ایک مسلمانوں کی جماعت کی نمائندگی کرنے میں بول رہا ہوں ایک معنی میں, یعنی ان کی طرف سے سمجھ لیجیے ایک منٹ کے لیے بول رہا ہوں, پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت میں آنے جانے والا کسی ایک سائڈ میں ہو جاتا ہے, جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا کہ بھائی ان کا اپنا ایک گروپ ہے, ان کا اپنا اسٹائل ہے, وہ لوگ کٹ جاتے ہیں کچھ لوگوں سے, وہ ایک سائڈ میں ہو جاتے ہیں, وہ ایک گروپ کے حامی ہو جاتے ہیں. اس کی اصل وجہ میرے دوستو یہ ہے کہ حق تو سب نہیں ہے پورے گروپ میں, حق سب میں نہیں ہے. امت مسلمہ میں 73 فرقے ہیں, حق سب میں کیسا رہیں گا؟ جب آدمی دین کی فکر کو لے کر چلتا ہے تو اس کے ذہن پر ایک چیز کھل جاتی ہے کہ حق کدھر ہے. دوسری بات یہ کہ ہر گروپ کے اپنے علماء ہیں ان کے, تو پھر کس گروپ کے علماء پر ٹرسٹ کرنا چاہیے یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے اندر جا کے, خود سے کرنے سے نہیں, کی نہیں جاتی, اس کو کیا نہیں جاتی, اس پر کوئی ورک نہیں ہوتا. کبھی آپ دیکھیں گے کہ مسائل پر کبھی ورک تبلیغ کے کام میں ہوتا ہی نہیں, مگر ہوتا یہ ہے کہ آلریڈی آٹومیٹکلی آدمی کا ٹرسٹ ایسے علماء پر آ جاتا ہے جو اس مکتب فکر کے حامی ہیں. آٹومیٹکلی ان کو کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ سنت کیا ہے, غیر سنت کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, اس سے ان کا ذہن چلنے لگتا ہے. تو لگتا ہے کہ وہ کسی ایک گروپ کی سائڈ میں ہو رہے ہیں, ورنہ حقیقت سے میرے بزرگوں اس کا تعلق نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک دینی شعور پیدا کرنا اور بنیادوں کو مضبوط کرنا, اللہ رسول سے محبت کو ڈیولپ کرنا. ایک بات اگر میں کہوں آپ کو تو بالکل مبالغہ نہیں ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت بھڑکا دینا ایک مسلمان میں کہ وہ ان کی غلامی سے زیادہ کوئی چیز کو نہ سمجھے عملاً, یہ مقصد ہے تبلیغ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور آپ کے ساتھ محبت کو اتنا بھڑکا دینا آدمی کو اللہ کے راستے میں لے جا کے کہ وہ سب سے زیادہ جس چیز پر خوش ہو وہ اپنے پیارے حبیب کی غلامی. کیوں وہ اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے, کیوں وہ پابند ہو جاتا ہے, کیوں کسی کی پرواہ نہیں کرتا, نہ یونیورسٹی کی پرواہ ہے اس کو, نہ کالج لائف کی پرواہ ہے اس کو, نہ جوانی کی پرواہ ہے اس کو, نہ جاب کی پرواہ ہے اس کو. شکل اس نے حضور کے موافق بنا دی, کپڑے اس نے حضور کے موافق کر لیے, لباس کھانا پینا اس کا حضور کے موافق ہو گیا, مسائل میں کیا ہو رہا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا میرے دوستو. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو محبت کی وہ گرمی وہ آگ بھڑکا دی جائے کہ ایک مسلمان کے ذہن میں یہ ہو کہ میری کامیابی میرے سرکار کی غلامی میں ہے, امن غلامی میں ہے, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی اس کو پرواہ نہ رہے. یہ ایک محنت کی بنیاد اور اس کے اثر, اس لیے یہ اجتماع آ رہا ہے. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب شریک ہوں, تعاون کریں, جماعتوں میں جائیں, وقت نکالیں, ان کا ساتھ دیں, اور اگر کسی قسم کا کوئی اشکال ہو, شبہ ہو, تو پوچھا بھی جا سکتا ہے علماء سے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی پڑھ لیجیے.